ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
جیسے فرمایا, یہ پڑھا انہوں نے آیت کہ باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ تو کس طرح مارتا ہے کفار کو, کس طرح ضرب دیتا ہے وہ دیکھ. تو اس نے فرمایا میرے محبوب کی ضرب دیکھو, یہی میری ضرب ہوتی ہے.
کما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو گویا جتنی باری تعالیٰ تو حرام کیسے کرتا ہے, اس نے فرمایا میرا محبوب حرام جس کو کرتا ہے اسی کو میں حرام کرتا ہوں, میرا محبوب جس کو حلال کرتا ہے وہ میرا حلال کردہ ہوتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. تو گویا اللہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جس طرح کا تعلق اللہ سے قائم کرنا چاہیں وہی تعلق مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور سے قائم کریں, بس ایک تعلق کو چھوڑ کر, ایک کو چھوڑ کر باقی ہر تعلق مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. اور جو حضور سے تعلق بنے گا وہی اللہ سے تعلق ہوگا, اور جو آپ نہیں کر سکتے وہ تعلق کی عبادت ہے.
کیا
تعلق کی عبادت ہے؟ آپ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں حضور کی نماز نہیں پڑھ سکتے, اللہ کی عبادت کرتے ہیں حضور کی عبادت نہیں کر سکتے, عبادت صرف اللہ کی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے جتنے تعلقات کی جہتیں ہیں, مجھ سے تعلق کی جتنی قسمیں ہیں, مجھ سے تعلق کی جتنی شکلیں ہیں, مجھ سے تعلق کی جتنی نسبتیں ہیں, مجھ سے تعلق کی جتنی صورتیں ہیں, میں نے سب دروازے براہ راست بند کر دیے ہیں. خبردار, میرے دروازے پر براہ راست کسی قسم کا تعلق پیدا کرنے کے لیے کوئی آ کے آواز نہ دے. جس نے مجھ سے تعلق پیدا کرنا ہے جس قسم کا, وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر تعلق پیدا کرے. میں نے ایک ہی دروازہ اپنے لیے کھول رکھا ہے اور وہ عبادت کا. جس نے عبادت کرنی ہے مجھ سے تعلق عبادت, وہ سیدھا میری عبادت کرے, وہ سیدھا میری عبادت کرے. اور علاوہ عبادت کے باقی جو تعلق مجھ سے قائم کرنا چاہتے ہو میرے محبوب سے کر لو, وہی مجھ سے تعلق. اور جو رہ گئی عبادت وہ اپنے لیے خاص کر دی. اور اس میں بھی فرمایا, صحابہ نے پوچھا, حکم دیا صلو, نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ نماز تو اللہ کی ہے قائم کریں, مگر کریں کس طرح, اس کا طریقہ معلوم نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں صلو کما رأیتمونی اصلی. گھبراتے کیوں ہو, مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی کر دیا کرو, یہ نماز ہو جائے گی. عبادت تو اس نے اپنے لیے رکھی مگر طریقہ اس نے بھی مصطفیٰ پہ چھوڑ دیا. حضور کے طریقے کو اپنائیں گے تو نماز ہوگی, اور حضور کے طریقے سے مختلف کوئی اپنا طریقہ بنانا چاہیں گے تو نماز, کیونکہ قرآن نے تو کوئی طریقہ بتایا نہیں. قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے, پڑھنے کا طریقہ, یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا, کھڑے ہوتے ہیں, اقامت کہتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, یا کچھ دوست ہاتھ چھوڑتے ہیں, پھر قیام کرتے ہیں, پھر رکوع سجود, ایک ترتیب ہے, اتنی رکعتیں ہیں, پھر تشہد سلام پھیرنے تک جو ترتیب نماز ہے. جو حضور کے طریقے کو نہ مانے وہ قیامت تک قرآن سے نماز کا طریقہ نہیں نکال سکتا. تو یہ اللہ کی عبادت ہی نہیں ہو سکتی حضور کے طریقے کے بغیر. تو عبادت میں بھی اس نے طریقے کا تعلق حضور سے جوڑ دیا. تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اللہ سے تعلق کا نام ایمان, اللہ پر ایمان, حضور سے تعلق کا نام رسول پر ایمان. مگر ہر دو ایمان کے اندر جو رسول سے تعلق ہے وہی اللہ سے تعلق ہے. صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں بتائیے آپ نے حضور پر ایمان لائے, تعلق جوڑا, تو آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا فنفعل کما رأیناہ یفعل. صحابہ کرام کا قول, وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ہماری طرف اپنے محبوب کو بھیج دیا, بس ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہ جانتے تھے, نہ کوئی حساب جانتے ہیں نہ کتاب, نہ حساب جانتے ہیں نہ حساب جانے نہ کتاب, کچھ نہیں جانتے تھے, ہم تو امی تھے. وہ کہتے ہیں ہم تو ان پڑھ تھے, قرآن نے بھی کہا کہ ان پڑھوں میں بھیجا, قرآن نے بھی کہا ہم نے بعث فی الامیین رسول, ان پڑھوں میں بھیجا. تو علم کی تو جڑی کاٹ کے رکھ دی, اور ان پڑھ تھے تو مومن بن گئے اور سب سے اونچے مومن بن گئے. تو علم تو اس ایمان کے بعد آیا, فروغ پایا. تو فرمایا صحابہ کرام نے تو ہم تو امی ان پڑھ تھے, ہمیں تو صرف ایک بات دیکھی اور ایک ہی جانتے ہیں کہ حضور آئے ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اپنا محبوب ہمارے اندر بھیج دیا. ولا نعلم شیئاً, اور ہم تو صرف حضور کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. حضور کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. اور فرمایا پھر آپ یہ عبادت اور نماز روزہ یہ کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی درد سر ہے, ہم تو حضور کو دیکھتے ہیں جیسے حضور کرتے ہیں ویسے ہی کر دیتے ہیں, بس ہمارا دین ہو جاتا ہے یہ, ہمارا جیسے حضور کو دیکھتے ہیں ویسے ہم بھی عمل کرتے ہیں, ہمارا دین بن جاتا ہے. تو گویا مرکز و محور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے. اب تعلق کی چند مثالیں سمجھا دوں تاکہ وہ نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ آج ہمارے زوال کا اصل سبب کیا ہے. زوال کا سبب میں ڈنکے کی چوٹ پہ ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, حقیقت کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے. بس تعلق کمزور ہو گیا, اس تعلق میں گرمی نہیں رہی, اس تعلق میں تپش نہیں رہی, اس تعلق میں اضطراب نہیں رہا, اس تعلق میں پختگی نہیں رہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اس تعلق میں. اور وہ تعلق میں جب پختگی آتی ہے تو وہ تعلق محبت کہلاتا ہے, اس محبت میں اور پختگی آتی ہے تو وہ عشق کہلاتا ہے, وہ عشق اور پختہ ہوتا ہے تو جنوں کہلاتا ہے. مجنوں ایک کتے کو پکڑ کے اس کی تلوے پاؤں چوم رہا تھا, کسی نے کہا پاگل ہو گئے ہو مجنوں, کتے کے پاؤں چوم رہے ہو. اس نے کہا پاگل میں نہیں ہوا, تم ہو گئے ہو. اس نے کہا ہم ہوئے ہیں یا تم, یہ چومتے کیوں ہو؟ تو اس مجنوں نے جواب دیا صرف اس لیے چومتا ہوں تمہیں سمجھ ہی نہیں, یہ میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی لیلہ کی گلی سے گزر جاتا ہے. پائے سگ بو سیتا مجنوں, خلق گفتہ نیچے بود, گفت گاہے گاہے ایندر کوئے لیلہ رفتہ بود. کبھی کبھی یہ لیلہ کی گلی سے گزر جاتا ہے اس لیے اس کے پاؤں چومتا ہوں. تو دوستو تعلق جب پختہ ہوتا ہے تو محبت میں بدلتا ہے, محبت پختہ ہوتی ہے عشق میں بدلتی ہے, عشق پختہ ہوتا ہے تو جنوں میں بدلتا ہے. جب محبت رسول پر کیفیت جنوں آ جائے اور امت مجنون نانا طریقے سے پیغمبر سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر اپنے پیغمبر کے دین کے سوا کہیں نگاہ اٹھا کے دیکھنا پسند نہیں کرتی. جب عشق پختہ ہو جائے تو پیغمبر کی دی ہوئی ثقافت کے سوا کسی اور ثقافت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا دوبارہ نہیں کرتی, پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے کے سوا, پیغمبر کے دیے ہوئے نظام کے سوا, پیغمبر کے دیے ہوئے کلچر کے سوا, پیغمبر کی عطا کردہ ویلیوز اور قدروں کے سوا کسی اور اقدار اور ویلیوز کی طرف نگاہ اٹھا کر امت دیکھنا گوارا نہیں کرتی. اور پھر اس کا ایمان ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے معاشروں کے کلچر ترقیوں کے باوجود اپنی جگہ, مگر جو کلچر مصطفیٰ کے قدروں سے نصیب ہوا ہے اس سے زیادہ مضبوط اور ترقی یافتہ بہتر کلچر کوئی نہیں ہو سکتا. پھر وہ تعلق عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے, مگر ضرورت ہے کہ وہ تعلق پہلے ذات مصطفیٰ سے مضبوط کیا جائے, ذات مصطفیٰ سے مضبوط کیا جائے. اور یہ جب ہندوستان پر برطانوی سامراج نے حکومت شروع کی ہندوستان پر, اور انہوں نے بڑی طویل اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور اس بات پر کرید کرنا چاہیے تحقیق کی کہ وہ کون سا گوشہ ہے مسلمانوں کے ایمان کا, وہ کون سا گوشہ ہے کہ جو ان کی لاکھوں کمزوریوں کے باوجود بطور امت ان کو مرنے نہیں دیتا, گرنے نہیں دیتا. سو بار گرتے ہیں پھر سنبھل جاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے زوال کے بعد پھر مجتمع ہو جاتے ہیں. ان کے عروق میں, ان کی رگوں میں, ان کے خون میں وہ کون سی تپش ہے, وہ کون سی گرمی ہے, وہ کون سی قوت ہے جو ان کے مردہ رگوں کے اندر پھر ایک وقت کے بعد جان پیدا کر دیتی ہے اور حالت مردہ سے اٹھا کے پھر انہیں زندہ امت بنا دیتی ہے. یہ پروسیس زوال کا عروج میں بدلنا, پھر زوال کا عروج میں بدلنا, شکست کا فتح میں بدلنا, مدت تھوڑی یا زیادہ لگ سکتی ہے, مگر یہ امت امت مردہ نہیں ہونے پاتی. وہ کیا سبب ہے جو ان کو پھر بار بار زندہ کرتا ہے؟ تو پوری ریسرچ کے بعد انہوں نے اپنی تحقیق سبمٹ کی,
میں نے اس کی تفسیر الگ دی ہے, میری ایک کتاب ہے بڑی مفصل, میں نے ریفرنسز کے ساتھ دی ہے, اور وہ پیپرز اس ریسرچ کے اور اس کی رپورٹ برٹش لائبریری میں برطانیہ میں لندن میں, آج بھی برٹش انڈیا لائبریری میں موجود ہے. اس میں انہوں نے لکھا سر فہرست کہ ہم نے پوری تحقیق اور تجزیے کے بعد ایک چیز کا نتیجہ حاصل کیا ہے, وہ یہ کہ یہ عشق رسول مسلمانوں کا اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کا تعلق, عشق کا تعلق, یہ سبب ہے کہ جو 100 بار شکست کے باوجود انہیں پھر زندہ کر دیتا ہے, یہ تپش ختم نہیں ہونے دیتا. لہذا ایسے اہتمام کرو, ایسے طریقے وضع کرو کہ ان کے رگ و ریشے سے عشق رسول نکل جائے, ان کے خون سے, ان کے سینوں سے, ان کے دلوں سے, ان کی روحوں سے عشق رسول نکل جائے. اگر عشق رسول نکل گیا تو چلتے پھرتے زندہ لاشیں رہ جائیں گے, پھر انہیں موت دینا مشکل نہیں رہے گا. اس پر علامہ اقبال نے وہ جو کلام کہا ہے وہ اس تحقیقی رپورٹ کی طرف اشارہ تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اگر ان کے اندر سے عشق رسول نکال لیا جائے تو پھر یہ مردہ جیتے جی مردہ ہو جائیں گے. پھر انہوں نے اس کی سٹریٹیجی سوچی, سٹریٹیجی کہ عشق رسول کو کیسے نکالیں. تو اس کے لیے بھی بڑی سائنٹیفک طریقے سے ایک انہوں نے سٹریٹیجک پالیسی وضع کی اور ایک نتیجے پر پہنچے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنا دو. عشق نکالنے کے لیے عقلی قسم کی بحثیں اور مناظرے چھیڑ دو رسول کی ذات پر. مسلمان حضور سے عشق کے مختلف مظاہر رکھتے تھے. جب میلاد کا وقت آتا تو ساری امت حضور کے میلاد کی خوشیاں منانے میں, جشن منانے میں رات دن کر دیتی تھی. یہ ایک سما تھا عشق رسول کے اظہار کا. انہوں نے کہا ایک فتنہ کھڑا کر دو, کہو یہ بدعت ہے, کہو یہ بدعت ہے. میں آپ کو مثال دوں نا, آپ 14 اگست آتا ہے تو یوم پاکستان مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے کیوں مناتے ہیں؟ اگر آپ یوم پاکستان نہ منائیں تو پاکستان معاذ اللہ نہیں بچے گا. آپ کے یوم پاکستان منانے نے پاکستان کو بچا رکھا جی؟ نہیں. کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں, یہ طریقہ ہے پوری دنیا کی اقوام کا کہ اس طرح قوموں اور نسلوں کی محبت اپنے ملک اور وطن سے قائم ہوتی ہے. سال کے بعد ایک دن آتا ہے کہ اس دن پاکستان کے قیام کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس قیام کے دن پر خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ خوشی کا جو اظہار ہوتا ہے وہ دراصل اپنے ہوم لینڈ, اپنے وطن کے ساتھ آپ کی محبت کے سلسلے زنجیر کو برقرار رکھتا ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے. اب یوم قائد اعظم مناتے ہیں, انہوں نے پاکستان دیا بنا کر ان کا احسان مندی کا اظہار بھی ہے اور اپنے قائد کے ساتھ ایک محبت کا اظہار بھی ہے. تو یہ مظاہر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں حضور کے عشق اور محبت کا کوئی مظہر نظر آئے وہاں فتوے مولویوں کو انگیج کر کے مقابلے, مناظرے, مجادلے, فتوے لگوا دو. یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. وہ کیا ہوگا کہ بدعت حرام کے فتوے لگا کر حضور کی نعتیں پڑھیں تو نعتیں کیا ہیں؟ یہ عشق رسول کا اظہار ہے. دلوں, سینوں, روحوں میں رسول کی محبت اور عشق کی گرمی اور تپش پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اپنی مردہ روحوں کو حضور کے تعلق سے زندہ کرنے کا ذریعہ ہے. اپنے دور ہو جانے والے جسموں کو حضور کے قریب تر کر کے اور محبت کی گرمی دے کر انہیں پھر سے زندہ تابندہ کرنے کا ذریعہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ صحابہ کو دیا. حضور کی گناہ پڑے, امت میں انتشار پیدا کر دو, کوئی یہ بدعت ہے, ناجائز ہے, فتنہ ہے. کوئی حضور کے وسیلے کا نام لے کہہ دو, یہ بدعت ہے, ناجائز ہے, شرک ہے. حضور کی شفاعت کا نام لے کہو, بدعت ہے, ناجائز ہے, شرک ہے. ہر بات جو حضور کی شان, حضور کی ذات سے متعلق ہے اور جس پر محبت اور عشق کا اظہار ہوتا ہے, جس پر ادب اور تعظیم رسول کا اظہار ہوتا ہے, اس کے اوپر فتوے شروع کروا دو. مسجدوں میں لاؤڈ سپیکروں پر کتابیں لکھوا دو, مسجدیں کھلوا دو, مناظرے کروا دو, جھگڑے کروا دو, تو کیا ہوگا؟ رفتہ رفتہ یہ لوگ اصل کام چھوڑ دیں گے اور مقابلے اور مناظرے میں لگ جائیں گے. وہ کہیں گے جائز ہے, وہ کہیں گے ناجائز ہے. اور سارے فتنے کا مقصد یہ ہوگا, سارے فتنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو عشق
کا ایک چراغ جل رہا تھا, وہ جو عشق اور محبت رسول کی تپش سینوں کو زندہ رکھتی تھی, روحوں کو زندہ رکھتی تھی, اور ایک تسلسل تھا حیات ایمانی کا. حضور کے عشق اور محبت کی وجہ سے وہ تسلسل چھوٹ جائے گا, وہ تیل ملنا بند ہو جائے گا, چراغ کو وہ چھوا بجھ جائے گی, اور آپس میں جھگڑوں میں, کتابوں میں, فساد میں, لڑائیوں میں پڑ جائیں گے, اور دنگے فساد ہوں گے, اور چلتے چلتے نوبت پر 40-40 کو قتل کرنے تک جائے گا, ایک دوسروں کو کافر کہا جائے گا, مشرک کہا جائے گا, مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. اور یہ پھر صرف انڈیا میں نہیں بلکہ کئی جگہیں, عرب کی سرزمین, انڈیا, پورے عالم اسلام کو اس کی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی, اور پوری امت کو تفرقہ اور انتشار کے فتنے میں مبتلا کر دیا کامیاب ہونے کے لیے, کہ اب وہ موضوع ہٹ گیا, اصل موضوع نگاہ سے ہٹ گیا, اور بحث و تمیز اور تکرار اور جھگڑا اصل چیز بن گئی. لہذا میں جو نصیحت دینا چاہتا ہوں, جو سبق دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ لوگوں, خدا کے لیے ایمان کی حفاظت بحث اور تکرار سے نہیں, بحث اور تکرار سے نہیں ہے, عشق اور محبت کے اقرار اور اس کے قرار کے ساتھ ہے. آقا کی ذات پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو, اپنے ذہنوں کو حضور کے فکر میں فنا کر دو, دلوں کو حضور کی محبت میں فنا کر دو, زندگیاں حضور کے دیے ہوئے طریقے میں فنا کرو, حضور سے نسبت اور تعلق محبت کا ایسا پیدا کرو کہ ہر شے پر حضور کی غلامی, عشق اور محبت کا تعلق غالب آ جائے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. میں اس کے چند نمونے دیتا ہوں, چند نئی احادیث ہیں جو شاید آپ نے نہ سنی. حضرت ابو اسماء ایک صحابی, کنز المال کتاب الفضائل میں حدیث آئی ہے, وہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا, یعنی نو عمر تھا, نوجوان, یہ آپ بچوں کے لیے خاص بات ہے بیٹے, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, جب میں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور نوجوانی کی عمر تھی اور میں مسلمان ہو گیا, اور حضور کے دست اقدس پر میں نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی. حضرت ابو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, تو جب میں بیعت کر کے مسلمان ہوا تو حضور علیہ السلام نے مجھے پیار فرمایا اور پیار سے مجھ لیا, میرے ہاتھ سے ہاتھ ملائے. اب یہ صحابی ہے, صحابی وہ کہتے ہیں اس دن سے میں نے قسم کھا لی کہ مرتے دم تک اب اس ہاتھ سے کسی کے ساتھ مسافہ نہیں کروں. میں نے جو پوری گفتگو اب تک کی نا, جس میں کہا بھی ایمان عمل بھی نہیں, ایمان علم بھی نہیں, ایمان معرفت اور پہچان بھی نہیں, اب میں اس بالکل ایگزیکٹ اس کی جو ڈیپ روٹڈ جو کنسپٹ ہے اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. اب مسافہ کرنا سنت ہے, اگر کوئی آپ سے آ کے ملے تو اس سے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا بولیے, سنت ہے. انہوں نے, اس صحابی نے تادم وفات کسی سے مسافہ نہیں کیا, تو مسافہ نہ کر کے ایک سنت ترک کر دی یا نہیں, یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ خاص نقطہ ہے, مسافہ عمر بھر کسی سے نہ کر کے ایک سنت, بولیے, چھوڑ دی یا نہیں, وہ ایک سنت چھوڑ دی, اس سنت کا ثواب چھوڑ دیا, اور پتہ نہیں اس ایک لاج کو نبھانے کے لیے زندگی بھر کتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی, جب لوگ آ کے ملتے ہوں گے اور ہاتھ بڑھاتے ہوں گے اس طرح مسافے کے لیے, تو یہ ہاتھ ہٹا لیتا ہوگا صحابی, اور معلوم نہیں کوئی سمجھتا ہوگا بد دماغ ہے, کوئی کہتا ہوگا بد اخلاق ہے, آدمی ہر ایک کے سامنے صفائیاں بھی نہیں دے سکتا, کس کس کو وضاحت کرتے ہوں گے, اور عمر بھر پوری زندگی میں سینکڑوں لوگوں سے, سینکڑوں مواقع, ہزاروں مواقع پر مسافوں کا وقت آیا ہوگا, نہیں کیا ہوگا, لوگوں نے تانے دیے ہوگے, مگر وہ تانے بھی سنتا ہوگا صحابی, اور تانا ہر تانے کے اندر ایک حظ لیتا ہوگا کہ یہ تانے سن رہا ہوں یہ اس لیے کہ محبوب آپ کے ہاتھوں کا لمس تھا, ہاتھوں کا مس تھا, اس کی حفاظت کے لیے میں نے عمر بھر مسافہ چھوڑ دیا. اب لوگ تانا دیتے ہیں, شاید انہیں تانے میں بھی مزہ آتا ہو. اب بولیے اس عمل میں نہ کوئی نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ عبادت ہے, نہ سنت ہے, نہ کوئی نیکی کا کام ہے, مسافہ کسی سے نہیں کرنا, کوئی عمل نیکی والا نہیں, مگر یہ عمل صحابی کا ہے, یہ عمل صرف حضور علیہ السلام کے لمس کو کے ساتھ اتنا پیار کہ اب اس ہاتھوں پر کسی اور کا ہاتھ نہ لگے, یہ بتا رہا ہوں کہ تعلق کی جو میں نے مجرد تعلق کی بات کی نا, ایکسکلوسیو ریلیشن شپ, لو اینڈ افیکشن, اس کی بات کر رہا ہوں جس میں کوئی عمل ساتھ ملا ہوا, عمل کی آمیزش نہ ہو, نرا تعلق ہو مبنی پر محبت. یہ صحابی کی بات. آگے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ایک کافور تھا, اس کافور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک کافور میں سے لگایا گیا اور اس ٹکیا میں سے کچھ بچ گیا. چونکہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ کر رہے تھے تو آپ نے کافور کی وہ ٹکیا رکھ لی, اور جب وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ میرے کفن کو یہی کافور کی ٹکیا لگانا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ یہ کوئی قرآن میں حکم ہے, نہ کسی حدیث میں حکم ہے, نہ کوئی سنت ہے, نہ شریعت کے احکام میں. ایک اس کی نسبت تھی, یہ میں تعلق لفظ بولا, مجرد تعلق, ایکسکلوسیو ریلیشن شپ بیسڈ آن لو اینڈ ریورنس, ایکسکلوسیو خالص تعلق ہے اور کچھ نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام کا عمر بھر سنبھال کے رکھا اور اس سے اپنے کفن کو. حضرت انس بن مالک, ایک ایک صحابی کی سنا تھا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی پھینک تھی, آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی, وہ چھڑی آپ نے کچھ عرصہ اپنے ہاتھ میں رکھی. آپ نے عرض کی آقا یہ آپ کی استعمال شدہ چھڑی ہے, مجھے عطا کر دیں. حضور نے عطا کر دی انس بن مالک نے. ساری زندگی وہ چھڑی آپ نے سنبھال کے رکھی. محمد بن سیرین فرماتے ہیں جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی حضرت انس بن مالک عظیم صحابی نے کہ جب مجھے نہلا لو, کفن دو اور کفن کی چادر لپیٹ دو تو میرے کفن کے اندر جسم کے ساتھ لگا کر اس چھڑی سمیت دفن کرنا. اب علماء سے پوچھو کہ کسی مردے کو کفن دے تو اندر لکڑی کی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں؟ پوچھ لیں علماء سے, وہ کہیں گے جائز. اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے یا نہیں, کپڑا کفن کے علاوہ کچھ رکھ سکتے ہیں کوئی لکڑی کی چیز؟ جائز ہی نہیں. آپ کا ناجائز ہے, حضور کے عاشق صحابی کا جائز. اور کہا وہ چھڑی کفن کے اندر جسم کے ساتھ لگا کے رکھوا دی. اور رکھی کس نے؟ صحابہ کرام نے رکھی, تابعین نے رکھی. اب یہ کیا تھا؟ یہ مجرد یعنی فقط ایکسکلوسیو تعلق تھا حضور کی بارگاہ سے, حضور کی ذات پاک سے, عشق اور محبت پہ مبنی. بحیری ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے چچا, ان کے چچا, انہوں نے کہیں سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حضور کا پیالہ لے لیا, جس پیالے میں حضور علیہ السلام کھانا کھاتے تھے, کئی پیالے تھے, تاہم ایک پیالہ جس میں آپ کھانا تناول فرماتے تھے. تو کہتی ہیں کہ میرے چچا نے کہیں سے وہ پیالہ لے لیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے. تو میرے چچا کے گھر میں پیالہ تھا, کہتے ہیں آقا کا وصال ہو گیا اور اس ایک پیالے کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہو کے ہر وقت کثرت کے ساتھ میرے چچا کے گھر آتے تھے. میرے چچا کے گھر آتے تھے, ان کی رونقیں بن گئی تھی, حضرت خلیفہ امیر المومنین خلیفہ وقت, کہتے ہیں میرے چچا کے گھر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اندر آ کے بیٹھتے. کسی کو نہیں پتا کہ یہ اس عام سے ایک آدمی کے گھر خلیفۃ المسلمین ہر وقت کیوں جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے چچا نے بتایا کہ اندر آ کے کہتے ہیں کہ وہ پیالہ نکال کے دکھا. ہائے ہائے. تو آقا علیہ السلام کا وہ پیالہ میرے چچا لے آتے, اس میں پانی ڈال کر سیدنا فاروق اعظم پیتے. تب بخاری مسلم میں صحابہ کرام ارد گرد جھرمٹ بنا لیتے جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے, اور پھر اس حجام کی بھی پانچوں گھی میں ہو جاتی, اس ارد گرد بھی طواف کی طرح جھرمٹ بنا لیتے, اور ایک ایک بال مبارک حضور کا اس سے لے لیتے. کوئی اپنے گھر میں رکھتا, کوئی اپنے کپڑوں میں سیتا, کوئی اپنی ٹوپی میں رکھتا. حضرت خالد بن ولید جب تک وہ ٹوپی جس میں انہوں نے حضور کا ایک بال مبارک موئے مبارک سی کے رکھا ہوا تھا, جب تک وہ ٹوپی سر پہ نہ رکھتے کسی جہاد پہ نہیں جاتے تھے, کسی جہاد پہ نہیں جاتے تھے, تو موئے مبارک رکھ لیتے. ایک صحابیہ تھی, میں نے آپ کو کتنے واقعات جو سنا دیے فقط اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کہ کوئی کہے نہیں جی یہ قادری صاحب کا ایک اپنا
ایک علمی تراشا ہوا نقطہ ہے، ایک ان کا استدلال ہے، ایک ان کا استنباط ہے، اب ہم کیا کہیں؟ نہیں، میری کیا مجال کہ میں یوں ہی کرتا پھروں کوئی چیز؟ میں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں نے تو صرف دریوزہ گری کی ہے جو حضور کے عاشق صحابہ کرتے، اسی سے جو دین سمجھ میں آیا ہے میں نے اپنے لفظوں میں سمجھا دیا۔ صحابہ کرام آقا کے ساتھ عشق اور محبت کے جن مظاہر کا اظہار کرتے، ان کو پڑھ پڑھ کے دیکھ دیکھ کے جو ایمان کا نقطہ میری سمجھ میں آیا ہے میں نے اپنے لفظوں میں آپ تک پہنچا دیا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک موئے مبارک تھا، کنز المال حدیث کی کتاب ہے، کتاب الفضائل، درجنوں بیسیوں حضور صحابہ سے عشق اور محبت کے ایسے احوال جو مجرد تعلق پر مبنی ہیں، وہ تو اس ایک حدیث کے باب میں بھرے پڑے، اور کتنی ہزاروں کتابیں حدیث اور فضائل کی اس سے معمور ہیں۔ تو صحابہ کرام، جو بڑی خاص بات، مختلف بال تھے، ایک صحابیہ کے پاس ایک بال تھا، تو صحابہ کرام میں سے جس کے گھر بڑی بیماری ہو جاتی اور تمام تر علاج کے باوجود بیماری ٹھیک نہ ہوتی اور بہت علالت آ جاتی، تو وہ ایک بڑا سا برتن یا پیالہ یا پتیلا پانی کا بھر کے اس صحابیہ کے گھر بھیجتے ہیں۔ پانی کا برتن بھر کے، نا جیسے آپ بوتلیں بھر کے بھیجتے ہیں کہیں، تو وہ بھی بوتلیں پیالے بھر کے کسی کے ان کے گھر بھیجتے۔ تو پوچھا بھی، ان کے گھر بھر کے پانی تم بھیجتے ہو، ادھر ان کے گھر میں کیا ہے؟ تو کوئی ساتھ گیا، انہوں نے بتایا کہ آقا علیہ السلام کا ایک موئے مبارک ہے، جب کسی کے گھر سے پانی آتا ہے بیمار کے لیے تو وہ موئے مبارک کو نکال کر اس پانی میں گھما دیتی ہے، بس جو پانی پیتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو آقا سے عشق اور محبت اور تعلق کی عقیدت تھا، عقیدت اور تعلق کا عالم یہ تھا کہ مجرد تعلق تھا، عشق کا، محبت کا، ادب کا، عقیدت کا، یہ ان کا ایمان تھا۔ ہر چیز بقایا اس ایمان کے زیور تھے، عبادت، نماز، روزہ، جہاد، زکات، یہ ایمان کے جسم کے زیور تھے، لباس تھے، وہ خوبصورت کرتے تھے، اصل ایمان حضور سے تعلق تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حدیث پاک میں ہے، بہت شدید قحط ہو گیا، شدید قحط، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، سب نے درخواست کی حضرت باہر کھلے میدان میں چل کر نماز استسقاء پڑھائیں۔ اب نماز استسقاء سنت ہے، حضور کا حکم ہے، وہ نماز پڑھائی جاتی ہے، پھر ہاتھ الٹے کر کے نفل کے بعد دعا کرتے ہیں، سب نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ اب مسلمان سمجھتے ہیں کہ نماز استسقاء کی دعا سے بارش آتی ہے، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم نے سب کو نکال لیا تو اندر کمرے میں گئے، صندوق کھولا، ایک چادر اٹھا کے اپنے اوپر کی اور ایک چادر اوڑھ کے نکل پڑے۔ سب نے کہا، امیر المومنین، یہ خاص چادر آج پہلی بار اوڑھ کے نکل رہے ہیں، یہ چادر کیا ہے؟ عرض کیا، یہ تاجدار کائنات کی آقا کی چادر ہے۔ تو میں یہ توقع نہیں کرتا، نماز استسقاء تو پڑھوں گا، سنت ہے، مگر بارش معلوم نہیں ہو یا نہ ہو، حضور کی چادر اوڑھ کے لا رہا ہوں کہ حضور کی چادر کو دیکھ کر آسمان کو حیا آ جائے گا، بادلوں کو شرم آ جائے گا۔ تو جب چادر مصطفیٰ کی اور کے آئے تو پھر کیا مجال کے بارش نہ ہو۔ اسی طرح قحط ہو گیا، قحطوا اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ رضی اللہ عنہا، بڑا شدید قحط ہو گیا، حتیٰ کہ جانور مرنے لگ گئے، نالے، دریا، سب کچھ خشک ہو گئے، فصلیں جل گئیں، تباہی آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام ایک جھرمٹ بنا کے، پورا وفد بن کے آیا، عرض کیا کہ قحط سے دنیا مر گئی ہے، آپ دعا کریں اور کچھ حل بتائیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا، انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز پہ نہیں لگایا، وہ بھی نماز استسقاء کروا سکتی تھی، مگر شاید استسقاء کی کئی نمازیں پہلے ہو چکی ہوں اور قحط ختم نہ ہوا، وہ تو قحط آ جاتا تو فوری نماز پڑھتے تھے۔ قحطوا اہل المدینہ قحطا شدیدا، شدید قحط تھا، تو تب بھی مجبور ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس آئے تو حضور سے تعلق کا عالم یہ، ان ساروں کو کہا حضور کی قبر انور پہ چلے جاؤ۔ تو کیا کریں جا کر؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر انور کے اوپر جو حجرہ ہے نا اس حجرے کی چھت میں سوراخ کر دینا, حجرے کی چھت میں سوراخ کر دینا, اور جب سوراخ ہو جائے گا اتنا کرنا کہ قبر پاک اور آسمان, آسمان سے مراد فضا بادل جہاں سے پارے جاتی ہے, اس کے درمیان کوئی حجاب پردہ نہ رہے. صحابہ کرام گئے انہوں نے سوراخ کر دیا, ابھی صحابہ حجرے میں کھڑے تھے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی, اور اتنی موسلا دار بارش ہوئی, اتنی ہوئی, اتنا پانی ہوا, اتنی فصلیں ہوئی اور اتنی زرخیزی ہوئی کہ جانوروں نے کھا کھا کے, کتابوں میں آتا ہے کہ عام الفتح اس کا نام پڑا, ان کی چربیوں سے جسم پھٹتے تھے, چربیوں سے جسم پھٹتے تھے. آج کل دین کا علم پڑھانے والوں کے ویسے ہی جسم چربیوں سے پھٹتے ہیں, مگر جو ان کے آپ جسم ان کے ویسے چربیوں سے پھٹتے ہیں, علامت ہے. میں اسمبلی میں بیٹھ کے یہ منظر روز دیکھتا ہوں, انا للہ و انا الیہ, اسمبلی میں بیٹھ کر کبھی دائیں کبھی بائیں, میں یہ منظر روز دیکھتا ہوں. میں حاشا وکلا بتا رہا ہوں, وہ کپڑے پھٹنے کو آتے ہیں, کپڑے پھٹنے کو آتے ہیں, بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں. الامان الحفیظ, الامان الحفیظ, اللہ کے دین کا پرچار کرنے والے تھوڑا کھاتے ہیں, فقیری کرتے ہیں, درویشی کرتے ہیں, شکم پرست نہیں ہوتے, تھوڑا کھاتے ہیں, تھوڑا بولتے ہیں, بات کرتے ہیں تو یار کی بات کرتے ہیں, اور تھوڑا کھاتے ہیں کہ نیند کم آئے خدا کی عبادت کر کر. ہمارے تو حالات ہی اور ہیں, ہمارا دین سے تعلق کیا ہے, نہ ہمارے اخلاق کا دین سے تعلق, نہ ہمارے کھانے پینے کی عادات کا دین سے تعلق. میں خانہ کعبہ میں مکہ معظمہ میں تھا, آپ کے پاکستانی بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی نے مجھے کعبہ شریف کی قسم کھا کر کلمہ پڑھ کے یہ بات سنائی, کسی کی تو بھی اسمبلی میں ہی دین کے, اس نے قسم کھا کے کعبہ شریف کی سنائی کہ ہم نے انہیں ناشتے پر غلطی سے بلا لیا اور 18 بکروں کے سری پائے تھے, پائے تو اور غریبوں نے بھی کھانے تھے, وہ 18 کے 18 دو آدمی تھے کھا گئے. میں اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا تھا, اس نے پھر قسم کھائی کعبۃ اللہ کی, اس نے کہا میری کال پہ یقین کریں میں بے ایمان کافر ہو جاؤں جو جھوٹ بولوں. تو میں یقین جانیے کپ کپی ہو گئی, کانپ گیا. میں نے کہا ہم تو یہ بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے, وہ کھا کے ہضم کرنے کی طاقت کیسے رکھتے. میں ایمانیہ بات ہے, میں مذاق نہیں, یعنی ہم تو سن ہی نہیں سکتے ایسی بات. کئی بات ایسی باتیں سنتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سن نہیں سکتے, کانوں میں جسم میں سننے کی ہمت نہیں, تو ہم وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں. دین کسی تماشے کا نام نہیں ہے, ایمان اور دین آقا کی محبت کے تعلق کا نام ہے, اور جب تعلق کے محبت حضور سے استوار ہوتا ہے تو اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا, تعلق دوستی دشمنی معاملات احوال حیات اخلاق برتاؤ سب مصطفیٰ کی طریقے جیسا ہو جاتا ہے. پھر حضور کے طریقے میں تو کسی کافر کا دل دکھانا بھی نہیں ہے. ایک یہودی کا بیٹا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, روز آ کے بیٹھتا ہے, یہودی کلمہ نہیں پڑھا بیٹھتا ہے, ایک دن نہیں آیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, تو حضور علیہ السلام نے پوچھا آج وہ بچہ نہیں آیا, آج وہ ہیں ہم دین کا نام لینے والے کسی یہودی کے بچے کو, عیسائی کے بچے کو, ہندو کے بچے کو, وہ تو یہودی عیسائی ہے, کوئی سنی تو شیعہ ہو تو شیعہ ہو تو سنی, کسی شیعہ کے بچے کو ساتھ بٹھا لے. ہم مسجدیں دھوتے ہیں, بم برساتے ہیں اور تباہیاں پھیلاتے ہیں, اور پھر کھڑے ہو کے خطبے ممبروں پہ کھڑے ہو کے بات دین کی کرتے ہیں. ہمارا کیا تعلق ہے اس عمل کا دین کے ساتھ؟ اور ان جراثیموں سے آپ بھی متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی ہوتا ہے, مطلب ہماری سوسائٹی ہی ہے نا بھائی. وہ جس نے بم گرایا ہے وہ مولوی صاحب خود تو نہیں گئے بم گرانے والے, مولوی صاحب تو شاید حکم دے کے جہاد کا ایک طرف ہو گئے ہوں گے, تو باقی یہ جہاد کرنے والے تو عوام ہی ہوتے ہیں, برین واش جن کا ہوتا ہے. اس تصور جہاد نے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر دیا ہے, اور ہم برملا کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بچہ نہیں آیا, کسی نے بتایا آقا وہ بیمار ہے, اخلاق دیکھیں. اور یہ تحریک مناج القرآن کو میں چونکہ اختتام کی طرف آ رہا ہوں, مناج القرآن کے کارکن, مناج القرآن کے لیڈر, اس کی انتظامیہ, عورتیں مرد سمیت سب لوگ کان کھول کے سنیں. خدا کے لیے اگر مصطفیٰ کی محبت کا سستا بیچنا ہے تو مصطفیٰ جیسی مٹھاس والی زبان, مٹھاس والا اخلاق اختیار کریں. اس دکاندار کا سودا کوئی نہیں لیتا جو گالی دیتا ہے سودے سے پہلے, جو سو بار گالی سن کے بھی ماتھے پہ شکن نہ لائے اس کے گاہک بنتے ہیں. کاش آپ کو حضور کے دین کا سودا بیچنے کے لیے اتنی درد ہوتی جتنی دکاندار کو اپنا مال کمانے کے لیے درد ہوتی. کاروبار دنیا نہ صحیح, ارے حضور کا دین دنیا کو سودا نوجوان نسل کو دے رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان بچے مسجدوں میں, دینی داروں میں آنے سے باز کیوں آ گئے, کیوں رک گئے؟ وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے لوگ, باپ دا, انکل وغیرہ گالیاں دیتے ایک دوسرے کو, لڑتے جھگڑتے تفرقے کرتے ہیں. وہ بچے بھاگ کر پھر نارویجن سوسائٹی میں برے کلچر میں پھنس کر دین سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس کا سارا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے مرکزوں پر محبت کا پیغام عام نہیں کیا, جن کی زبانیں کڑوی ہیں, جن کے اخلاق میں کڑواہٹ ہے, جن کے طور طریقوں میں مٹھاس نہیں ہے, وہ ذمہ دار ہیں, ان کے گریبان پکڑے جائیں گے. اگر ایک بچہ بھی اس وجہ سے بھاگ گیا اور کفر کی لپیٹ میں چلا گیا, ہم ذمہ دار ہوں گے, ہمارے گریبان پکڑے جائیں گے. دین کی خدمت کرنے والوں کا پہلا فرض ہے کہ ان کی زبان, اخلاق, اطوار, بیہیویئر, کنڈکٹ, طور طریقے میں مٹھاس ہو مصطفیٰ والی. تو آقا نے پوچھا, عرض کیا رسول اللہ, وہ بیمار ہے, یہودی کا بیٹا بیمار ہے. تو جب نماز سے فارغ ہوئے حضور نے سب سے آپ آگے کہا, آؤ چلو بھائی اس کی خیریت پوچھا چلو, اور ان کو لے کر یہودی کے گھر چلے گئے. آج دین کے پرچار کرنے والے ٹھیکیدار جاتے ہیں اور مقصد کے لیے جاتے ہیں, دین کی مٹھاس دین پھیلانے کے لیے نہیں, دنیا بنانے کے لیے جاتے ہیں. ہمیں اپنے احوال میں تبدیلی لانا ہے. تو آقا علیہ السلام اس یہودی کے گھر گئے, اندر جا کے پہنچے, فرمایا میں تمہارے بیٹے کی خیریت پوچھنے آیا. وہ یہودی حدیث میں آتا ہے دور کھڑا تھا, ایمان نہیں لایا تھا, مگر اپنے بچے کے بخت پر اترا رہا تھا. تو حضور علیہ السلام سیدھا اس کی چارپائی پر اس کے سرانے بچے کے جا کے بیٹھ گئے, اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا, سرانے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر خیریت پوچھی, جب اٹھ کے جانے لگے تو بچے سے فرمایا, بیٹا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو. عجیب بات سنا رہا, حدیث میں ہے وہ ہر روز آ کے آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا جہاں دین کی تبلیغ ہوتی تھی, دعوت ہوتی تھی اسلام کی. کسی دن وہاں نہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو, کلمہ پڑھ لو, وہاں نہیں کہا. بیمار ہو گیا, بخار سے تڑپ رہا ہے, پوچھنے آئے ہیں, سرانے بیٹھ کے اٹھنے سے پہلے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو. اب بچہ تھا یہودی کا, باپ سامنے کھڑا تھا, اس نے آنکھ کھول کر باپ کی طرف دیکھا, سوالیہ انداز کے ساتھ آنکھ کھول کے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے, اس کا ریسپونس کیا ہے. باپ نے جواب دیا, بیٹا مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہا ہے, مجھے کیوں تکتا ہے, مجھے کیا تکتا ہے, خوش نصیب ہو تمہارے گھر آ کر مصطفیٰ نے کہا ہے, پڑھ لو کلمہ, دیر نہ کرو. وہ میں نے کہا تھا یعرفون, پہچانتے تھے مگر نصیب نہ تھا. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. آقا علیہ السلام اٹھے, گھر سے باہر تشریف لے گئے, ابھی گلی میں قدم رکھا تھا, موڑ مڑے نہیں تھے کہ پیچھے بچے کی روح پرواز کر گئی, فوت ہو گئے. بس حدیث کا واقعہ تو یہاں پر ختم ہوا, یہاں پر ختم ہوا. اب جو بات میری سمجھ میں آئی, جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو, وہ یہ کہ آج معمول سے ہٹ کر اس کے گھر پوچھنے آئے, وہاں کیوں کہا کہ کلمہ پڑھ لو؟ نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ ملک الموت پہنچ کھڑا ہے, روح قبض کرنے کے لیے آ چکا ہے. اور ممکن ہے وہ کئی منٹ سے آ کے کھڑا ہو, مگر چونکہ سرانے پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں, اسے جرت نہیں کہ اندر آ کے روح قبض کر سکے. باہر دروازے پر کھڑا ہوگا ملک الموت کہ یا رسول اللہ آپ جب تشریف لے جائیں تو میں حاضر ہوں, اپنا فرض ادا کروں. نگاہ نبوت سے تک لیا کہ موت کا وقت آ چکا ہے,
اٹھ کے جاتے ہی اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اور کیوں کلمہ پڑھا لیا؟ وہ تو عام دن تھے، آتا تھا، بیٹھتا تھا، چلا جاتا تھا۔ اب جب آنکھوں سے دیکھ لیا کہ موت آ چکی، تو آقا نے سوچا کہ میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے، میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے، یہودی کا بچہ ہی کیوں نہیں، مگر میری رحمت اور میری وفا کی غیرت کا تقاضا نہیں کہ میری مجلس میں بیٹھنے والا بھی ہو اور گھر آ کے پوچھ کے بھی جاؤں اور پھر مر کے دوزخ میں جائے؟ نہیں، اب اس مجلس میں بیٹھنے کا صلہ چکا دیا، کلمہ پڑھاؤں تاکہ روح قبض ہو اور سیدھا جنت میں جائے۔ تو مجلس میں بیٹھنے کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کر گئے۔ اخلاق ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث میں آتا ہے، ایک جوان قریشی آیا، جوان قریشی، اور آ کے اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ہر حکم مانتا ہوں، آپ کا ہر حکم مانتا ہوں، مگر ایک حکم ماننا میرے لیے مشکل ہے، وہ نہیں مان سکتا، ایک میں مجھے معاف کر دے، باقی ہر حکم مانوں گا۔ صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہیں سارے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جوان سے، جوان بیٹے کون سا حکم نہیں مانتے؟ اس نے کہا میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ جرت دیکھو، حضور علیہ السلام سے براہ راست بات کر رہا، میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، باقی جو حکم کہیں گے مانوں گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی نا، تو کئی جوشیلے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہلے، تھوڑے سے بھائی انسان تھے نا، ہر قسم کے لوگ، تھوڑے ہلے کہ اس جوان کو یہ جرت، اتنی بڑی جسارت، گستاخی کی بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کر دی۔ آقا نے فرما دیا خبردار، بیٹھے رہو۔ جب اس نے یہ کہہ دیا نا میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، وہ کرتا رہوں گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بیٹے جوان، ذرا میرے اور قریب تو ہو جا۔ اس پر آقا نے کوئی بات نہیں کی، ناراضگی نہیں دکھائی، فرمایا ذرا میرے قریب تو ہو جا۔ وہ قریب ہو گیا، وہ اتنا قریب کہ اس کے گھٹنے آقا علیہ السلام کے گھٹنوں سے مل گئے۔ خوش نصیب ہو جوان اس حال میں کہ گھٹنے حضور کے گھٹنے سے مل گئے۔ مل گئے تو آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ دست مبارک رکھ دیا، اپنا ہاتھ، بات بدکاری کی ہے، اس کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور رکھ کر فرمانے لگے، اچھا یہ تو کس سے بدکاری کرنا چاہتا ہے؟ اپنی امی سے کرے گا؟ پوچھا، اپنی امی سے ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ماں سے کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں، تو نے صحیح کہا، ماں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا، اپنی بہن سے کرے گا بدکاری؟ اب حکمت جا رہا ہوں، حکمت، اس کے یا رسول اللہ، نہیں یہ کون کر سکتا ہے بہن سے؟ آپ نے فرمایا، اچھا پھر اپنی خالہ سے کرے گا؟ یا رسول اللہ، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا۔ اپنی پھوپھی سے کرے گا؟ یا رسول اللہ، نہیں یہ کیسے ہو سکتا۔ جب یہ باتیں کر لیں، اپنی بیٹی سے کرے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا۔ پانچ رشتے گنوا دیے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، بیٹے تو جس سے بھی کرے گا وہ تیرے ہی کسی بھائی کی ماں ہوگی، تو تیرے بھائی کی ماں ہوگی تو تیری بھی ماں ہوگی، یا تیرے کسی بھائی کی بیٹی ہوگی تو تیری بیٹی ہوگی، یا تیرے کسی بھائی کی بہن ہوگی تو تیری بھی بہن ہوگی، یا تیرے کسی بھائی کی خالہ ہوگی یا پھوپھی ہوگی سو تیری خالہ اور پھوپھی ہوگی۔ بس اتنی بات کہی تھی حکمت مصطفی نے، حکمت مصطفی، حکمت نبوت نے اتنی بات فرمائی تھی، اس شخص کی تقدیر بدل گئی، اس کی کائنات بدل گئی، قدموں پہ گر پڑا اور رونے لگ گیا، اور اٹھ کے آقا کی بارگاہ سے روتا ہوا چل پڑا۔ وہ جو صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک عمر پر اس کو تکتے رہے، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، بدکاری تو کیا، اس مجلس کے بعد مرتے دم تک اس نے نگاہ اٹھا کے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ آقا کی شفقت نے اس کو اتنا پاک باز بنا دیا۔ تو حضور کا کہ میلاد کے سلسلے میں آپ کی اہمیت محبت بھی ہو چکی، اور آقا کی سیرت کے بیان میں ضرورت اخلاق بھی واضح ہو چکا۔ لہذا ختم کرنے سے پہلے دو سبق دہرا رہا ہوں، دو چیزوں میں کل دین کا خلاصہ ہے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت اور تعلق کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے، ایک اپنے دلوں میں حضور کا عشق اور محبت پیدا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اپنی زندگی میں حضور کے اخلاق پیدا کرو۔ بس
بہنیں بھائی سب غور سے سن لیں، اپنے دلوں میں روحوں میں نوجوان سن لیں، بیٹے جوان اپنی جوانی اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، سب سے بڑا امتحان آپ کا، اس سرزمین میں رہنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا سب سے بڑا امتحان اولاد کے ایمان کی حفاظت کا امتحان ہے۔ آپ مال دولت دنیا رزق کاروبار کمانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی طرف براہ راست ان کی تربیت کا دھیان نہیں کرتے، تو یہ عمر ابتدائی لاڈ میں گزر جاتی ہے اور آپ کے کاروباری مصروفیات میں گزر جاتی ہے، تا آنکہ آپ کو اندازہ نہیں کہ سکول کا ماحول جہاں بچہ آپ کے پاس گھر سے آپ چوم چاٹ کے بھیج دیتے ہیں، وہ جہاں پڑھتا ہے وہاں کا کلچر 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہے۔ اس کلچر میں نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ قرآن ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام۔ ایک فری کلچر ہے، فری کلچر، ایبسولیوٹلی فری کلچر۔ ہر چیز پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے، بچے کا ایمان متزلزل ہوتا ہے۔ جب تک بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کے عقیدہ اور ایمان پر حفاظت رہو، ماں باپ حفاظت محافظ بن کر نہ بیٹھے رہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط طریقے سے ادارے، مسجدیں اور ادارے دین کی تعلیم اور تربیت نہ دیں، اور تعلیم تربیت دینے والے ادارے منہاج القرآن کے فوزلاء، منہاج القرآن کے کارکنان، منہاج القرآن کے لیڈر، اتنی چاشنی اور محبت اور رغبت پیدا کرو بچوں کے لیے کہ وہ مسجدوں میں اور اداروں میں آئیں اور وہاں ماحول امام صاحب کی طرف سے، بیٹے سن رہے ہیں آپ، خطیب صاحب کی طرف سے، تنظیم اور تحریک کے لوگوں کی طرف سے، سن لیں دھیان سے، لیڈروں کی طرف سے اور خواتین کی طرف سے، اتنا پرکشش ماحول ملے کہ وہ نوجوان اگلے دن بھی آنے کو، اس کا وہ آئے تو مسکراتے ہوئے چہرے ملے، اس کو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ میں حکم دے رہا ہوں تحریک کے ان کارکنوں کو جو اسلام کی شمیں اور اخلاق اور محبت مصطفیٰ کی شمیں روشن کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس عظیم مشن کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو یہ نعمت برقرار رکھے، انہیں کامیاب و کامران کرے۔ جب کوئی نوجوان آئے، بچی آئے، بچہ آئے، بڑی مائیں بہنیں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ ان کا استقبال کریں، اٹھ کر استقبال کریں، سینے سے لگائیں، بچوں کو پیار سے، مسکراہٹ سے لگائیں۔ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، وہ 100 بار غلطی کریں گے۔ ایک عربی نے آقا علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا اور صحابہ کرام دوڑے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، حضور نے روک دیا تھا۔ آقا نے فرمایا نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیشاب کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، مت ڈانٹو۔ برتن منگوایا، ایک صحابی کو کہا پانی کا بھر کے اس کے سامنے گرا کے زمین دھو دو، جب تم دھو دو گے وہ دیکھ کر خود سمجھ جائے گا کہ یہ اچھا کام نہیں۔ کہو نہیں، آج بچوں کے لیے جو ان کی سائیکالوجی ہے کہ براہ راست نہ ٹوکو، براہ راست مت منع کرو، بچے چڑتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، انہیں یہ فیلنگ نہ دو، ان کے اندر کمپلیکس پیدا ہوگا۔ آج ماڈرن سائیکالوجی بچوں کی تربیت کے بعد 15ویں صدی میں آج اس مقام پر پہنچی ہے، اور تاجدار کائنات نے تربیت کے بعد میں یہ سائیکالوجی اس وقت دے دی تھی کہ اس کو ٹوکو نہیں، روکو نہیں، اس کے سامنے پانی بہا دو، جب یہ عمل دیکھے گا خود گریس پر کر لے گا، سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا، آئندہ نہیں کرے گا، اس طریقے سے احوال بدلے جا جائے گا۔ یہ مت کہیں کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں ابھی تک یہ نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں نماز نہیں آتی، تمہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ جو شخص یہ کہتا ہے اسے خود کچھ نہیں آتا دین کا، خود کچھ نہیں آتا۔ کسی کو نہ جھڑکے، میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، پیار دیں، محبت دیں، رغبت دیں، اخلاق دیں۔ آپ کی مسجدیں اور آپ کے ادارے نوجوان نسل کے لیے ایسا بن جائیں جیسے تڑپتی ہوئی مچھلی کے لیے دریا ہوتا ہے، ان کی تڑپتی روحوں کو سکون ملے۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا، وہاں ذکر کی مجلسیں قائم کیا کریں، جنون کے ساتھ، محبت اور عشق کی کیفیت کے ساتھ ذکر کریں، نوجوانوں کو انگیج کریں ذکر میں، تاکہ ذکر کا نور ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون بن جائے۔ حضور کے عشق اور محبت کے دیں، ان کو تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، نصاب پڑھائیں، محنت کریں ان بچوں پر، حتیٰ کہ آپ کو 10-10 گھنٹے بھی لگانا پڑے اگر وہ شام کو اویلیبل ہو یا چھٹیوں میں اویلیبل ہو، محنت کریں۔ یہی محنت اصل دین کی محنت ہے۔
یہی مشن کا پیغام ہے، یہی آقا علیہ السلام کی نوکری ہے۔